حسن آئے امام 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 حسن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله العظم امام زماننا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون درود بھیجے مر محمد وعلی محمد خدا کے عالم کا احسان ہے اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے گھر اس محلے اس ملک اس کائنات کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں. خدا نے متعال نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا تاکہ انسان کو ان ظلمتوں سے نجات عطا کریں انسان کو سعادتوں کی طرف کمال کی جانب لے کر چلیں. اور یہی وہ چیز ہے جو خدا نے متعال نے جب اپنا تعارف قرآن کے اندر بعنوان ولی کرایا تو اسی سبب کو ارشاد فرمایا. آیت الکرسی میں اس بات کی تلاوت کرتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. اللہ ولی ہے مومنین کا جو مومنین کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتا ہے. بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئیں قرآن کے اندر بہت سارے القابات بیان کیے گئے لیکن یہاں اس امر کی نسبت خدا نے متعال نے اپنے جس لقب کو بیان کیا وہ کیا ہے وہ ولی ہے کہ اللہ ولی ہے مومنین کا. اور یہ ولی کا کام کیا ہوتا ہے ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی سفر کے اندر زندگی کے اندر اس سفر میں انسان کی ہدایت کرے. اب اللہ جن کا ولی ہے وہ انسان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے. والذین کفروا لیکن جن کے ولی خدا نہیں ہیں خدا کے قرار دیے ہوئے اولیاء نہیں ہیں اولیاؤہم الطاغوت. اب دیکھیں یہاں خود آیت کے اندر اگر صرف الفاظ کی ہم بات کریں تو بہت جالب ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ہے. یہاں پر ایک کی بات کی جا رہی ہے واحد کی بات کی جا رہی ہے ولی ہے جم کی بات نہیں کی جا رہی. اللہ ولی ہے مومنین کا کیا کرتا ہے ظلمتوں سے نکال کر ظلمت سے نہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتا ہے، انوار کی طرف نہیں، نور کی طرف. بس بیان کیا جا رہا تھا کہ اللہ ولی ہے، یہاں پر واحد کا صیغہ، نور واحد کا صیغہ، ظلمتوں کی بات کی جا رہی ہے، جمع کی بات کی جا رہی ہے. والذین کفروا، اب جنہوں نے کفر اختیار کیا، اب یہاں پر آیا ان کا اللہ کے علاوہ کوئی اور ولی ہے؟ نہیں، اب ان کا ولی نہیں ہے، اولیاءہم، اب ان کے اولیاء ہیں، اب ولی نہیں ہے، اب ایک نہیں ہے ان کا ولی، اب ان کے اولیاء ہیں، اب ان کے اوپر مسلط کئی افراد ہیں جن کی ولایت ان کے اوپر ہے. یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں ان کو، من النور الی الظلمات، نور سے ظلمتوں کی طرف. قرآن نے بہت ساری جگہ پر جب ولایت کی بات آتی ہے، بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پر ولایت کا انحصار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں. اللہ هو الولی، ولی صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات ہے. یہاں پر بھی جب ہم بات کرتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، ایک ولی کی بات کی جا رہی ہے. لیکن یہی قرآن بعض مقامات اور ہیں جہاں بیان کرتا ہے کہ دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، اور تمہارا ولی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. نام نہیں ہے، لیکن جو ایمان لے کے آئے، نماز قائم کی، حالت رکوع میں، زکات. یہاں قرآن اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں نا بظاہر، کہ دیکھو اللہ ولی ہے، رسول ولی ہیں، امیر المومنین ولی ہیں. لیکن یہی قرآن انحصار بیان کر رہا ہے کس چیز میں، کہ ولایت صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ خود یہ بات ہمیں بیان کر رہی ہے، ہمیں واضح کر رہی ہے، اور یہ بات ہم دوسروں کو بھی واضح کرتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم اپنا ولی اللہ کے قرار دیے ہوئے کسی ولی کو بناتے ہیں، اپنا امام اللہ کے قرار دیے ہوئے کسی ولی کو مانتے ہیں، تو یہ ولایت اللہ کی ولایت کے مقابلے پر نہیں ہوتی، یہ ولایت اللہ کی ولایت کے ذیل میں ہوتی ہے. یہ اللہ ہی کی ولایت ہوتی ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو عطا کی، یہ اللہ ہی کی ولایت ہے جو اللہ نے اولیاء الہی کو عطا کی، یہ اللہ ہی کی ولایت ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت حجت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک ایک دفعہ درود بھیجے مولا کی ذات کے. لہذا اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، دیکھو اللہ ولی ہے. یہ ولایت، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے علی کے در پر جاؤ، یہ اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کے در پر جاؤ، یہ اللہ کہہ رہا ہے اس کے قرار دیے ہوئے وسائل کے گھر پر جاؤ، وسیلوں کے گھر پر جاؤ، یہ الگ الگ ولایتیں نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل پہ ولایتیں نہیں ہیں، اور بالکل بھی نہیں. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پر بھی اگر اللہ کے قرار دیے ہوئے کسی وسیلے سے مدد طلب کی جا رہی ہے، تو یہ اللہ کی مدد کے مقابلے پر نہیں ہے. ان کے ذریعے جو بھی مدد طلب کی جا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جدا نہیں ہے. ان کے پاس ولایت وہی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جدا نہیں ہے. اور یہ ولایت مختلف مراحل کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے، ہمارے اپنے وجود کے اوپر ہمیں ولایت حاصل ہے. ولایت کیا ہے؟ یعنی حق تصرف، میں ارادہ کرتا ہوں چلنے لگتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں بولتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں مثلا آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، آپ ارادہ کرتے ہیں گھر سے نکلے یہاں تک چل کر آئے، آپ ارادہ کرتے ہیں، آپ کا جسم وہ کام کرتا ہے. کن فیکون کی منزل ایک میرے اپنے وجود کے اندر بھی موجود ہے، میں ارادہ کرتا ہوں میرا وجود وہ کام کرتا ہے. لیکن یہ ولایت کا ایک بہت محدود دائرہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر ہمیں قرار دیا. اب یہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے باشعور بنایا، حیات عطا کی، قدرت عطا کی، عقل عطا کی، اختیار عطا کیا، یہ انسان اگر مریض ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قدرت ایک اس مادے کے اندر قرار دی ہے جس کے اندر نہ حیات ہے، نہ شعور ہے، نہ عقل ہے، نہ اختیار ہے، نہ رشد ہے، کوئی ترقی نہیں ہے. ہم دوا کھاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ہم شفایاب ہو جاتے ہیں. یہ دوا جو بے شعور ہے، بے عقل ہے، بے حیات ہے، بے اختیار ہے، بے رشد ہے، یہ دوا شفا عطا کر دیتی ہے کس کو؟ ایک ایسے انسان کو جو عقل بھی رکھتا ہے، حیات بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، اختیار بھی رکھتا ہے، ترقی بھی رکھتا ہے، اور وہ حیات رکھتا ہے جو حیات انسانی ہے، وہ حیات کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس دوا کو قدرت عطا کر رہا ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم پھل کھاتے ہیں، یہ پھل ہمیں غذا عطا کرتے ہیں، ہمیں ہماری غذا بنتے ہیں، ہمارے وجود کے اندر توانائی عطا کرتے ہیں. اگر شرک کی بات کی جائے، یہ قدرت جو سیب کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی، یہ قدرت جو میرے جسم کی نسبت اللہ تعالیٰ نے میرے وجود کے اندر رکھی، یہ قدرت جو دوا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرار دی کہ مجھے شفا عطا کرے، اگر میں یہ تصور کر لوں کہ یہ قدرت ان کی ذاتی ہے، اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے، تو یہ شرک قرار پائے گا. لیکن اگر میں اس نیت کے ساتھ اس دوا کو کھاؤں کہ اس دوا کے اندر جو قدرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، یہ سیب، یہ پھل، یہ غذا جو میں کھا رہا ہوں، یہ میری بھوک مٹا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. میرے وجود کے اوپر جو تسلط، جو ولایت اللہ نے مجھے عطا کی، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، میری ذاتی نہیں ہے. تو یہاں شرک نہیں آئے گا، یہ عین توحید ہو جائے گا. اور جب خداوند متعال اس غیر یعنی بے حیات، بے عقل، بے شعور مادے کے اندر یہ توانائی پیدا کر سکتا ہے کہ وہ انسان کو شفا یاب کرے، تو وہ پروردگار عالم اشرف المخلوقات کو یہ توانائی نہیں دے سکتا کہ وہ ٹھوکر مارے اور مردہ زندہ ہو جائے. یہ تو خدا نے متعال کی قدرت کے اندر شک کیا جا رہا ہے. ہاں، شرک کب ہوگا؟ کہ جب یہ قدرت، جب یہ اختیار، جب یہ ولایت اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار و ولایت کے مقابلے پر آئے. ورنہ میں جو اپنی زندگی کے اندر جتنے کام انجام دے رہا ہوں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ولایت کے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا ہے، یہ میرے ذاتی نہیں ہے. ہاں، خدا نے متعال نے میرے چھوٹے سے وجود کے اوپر مجھے یہ ولایت عطا کی، اس ولایت کا دائرہ بہت محدود ہے. لیکن ہاں، جو انسان قدرت مند ہیں، جو خدا نے متعال نے جن کو اشرف المخلوقات قرار دیا، ان کی ولایت کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے. اتنا وسیع ہے کہ جس طرح ہماری روح، ہمارا نفس، ہمارا وجود ہمارے جسم کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے، جان کی حیثیت رکھتا ہے، خود حجت خدا زمانے کا امام اس کائنات کے نسبت جان اور روح کی حیثیت رکھتا ہے. ہم زیارتیں مختلف زیارات کے اندر، نوائے ندبہ کے اندر، مختلف مقامات کے اوپر کیا پڑھتے ہیں؟ اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلِ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، کہاں ہے وہ کہ جس کے سبب زمین اور آسمان متصل ہیں. یعنی کیا؟ دیگر روایات ہمیں بیان کر رہی ہیں، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ جو امام ہے، جو حجت الہی ہے، وہ جان عالم ہے، وہ روح عالم ہے. عمر ابن خطاب امیر المومنین کی خدمت میں آئے، ابن عباس روایت کرتے، کہا علی آپ فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں. یعنی آپ اگر کوئی کیس آپ کے سامنے آتا ہے کہ بھائی لڑائی ہوئی ہے، کوئی کیس آیا ہے، اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو آپ فوراً ہی جو ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے. جبکہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، جلدی نہیں کرنا چاہیے. امام نے کہا اے ابا حفص، میرا ہاتھ، اپنا ہاتھ آگے کیا، کہا میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ جواب دیا کہ ابا الحسن 5 انگلیاں، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے. کہا کیوں نہیں سوچا؟ کہا ایسی چیز جو چھپی نہ ہو، جو مخفی نہ ہو، اس کے بارے میں سوچا نہیں جاتا. کہا اے وحف، جان لو کہ جو چیز میرے لیے مخفی ہوتی ہی نہیں ہے، جو میرے لیے واضح ہوتی ہے، جو میرے لیے روشن ہوتی ہے، میں اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہوں. میں بھی اگر کہیں فیصلہ کر رہا ہوں اور جلدی کر رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ چیز میرے لیے مخفی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کائنات کی جان ہے، یہ کائنات کی روح ہے، اس کے طفیل یہ کائنات باقی ہے. اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلِ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، اور یہ کائنات کا نظام انسان کی سعادت کے لیے قرار دیا گیا، لہذا اس کائنات کے اندر ہادی، اس کائنات کے اندر حاکم، اس کائنات کے اندر خلیفہ، ان کو قرار دیا گیا. اب یہ کائنات ایک کانسٹنٹ حالت کے اندر جا رہی ہے اسی سعادت کی جانب. ایک واحد چیز جو اس کائنات کو سعادت کی جانب جانے سے روک سکتی ہے وہ انسان ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا کیا. یہ اپنے اختیار کے ساتھ اپنے آپ کو سعادت سے دور کر سکتا ہے، یہ اپنے آپ کو اختیار کے ساتھ دوسروں کو سعادت سے دور کر سکتا ہے، یہ اس کائنات کے اندر فتنہ و فساد پیدا کر سکتا ہے. اس کے اختیار میں ہے کہ یہ کس کی ولایت کو اختیار کرے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اگر یہ اللہ کی ولایت کو اختیار کرے گا تو یہ ظلمتوں سے نور کی طرف سفر طے کرے گا. والذین کفروا، لیکن اس نے اگر اللہ کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کے انبیاء کا انکار کیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، اللہ کے اولیاء کا انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت، تو اب اس کا ولی کون ہے؟ ایک نہیں ہے، اس کے اولیاء ہیں. اب یہ دربدر کی ٹھوکریں کھائے گا. اولیاءہم، اب اس کے اولیاء ہیں،
جو چاہے گا اس کو اپنی طرف چلائے گا, جو چاہے گا اب یہ نور سے کھینچے گا, لیکن کہاں لے کر جائے گا؟ ایک جانب نہیں لے کر جائے گا, من النور الى الظلمات, ظلمتوں کی جانب لے کر جائے گا, ظلمت کی جانب نہیں لے کر جائے گا. ہر ولی ہر طاغوت آ کر اس کو اپنی جانب کھینچے گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں کثرت ہے, ظلمت کے اندر کثرت ہے, وحدت نور کے اندر ہے. لہذا ہم جب زیارات پڑھتے ہیں اور زیارات کے اندر اگر وہ مقام جہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا معنوی مقام دیکھتے ہیں, تو آپ دیکھیں وہاں جب مخاطب کیا گیا تو ایک نور قرار دیا گیا, انوار قرار نہیں دیے گئے. کلکم نور واحد, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سب کے سب ایک نور ہے, ایک حقیقت ہے, اور یہ وہی نور ہے, وہی ولایت ہے, یہ وہی قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کر رہا ہے. اہل بیت کی ذاتی نہیں ہے, ذاتی مانتے تو شرک آتا. اگر ہم مستقیم بھی مان رہے ہیں, کوئی مدد طلب کر رہے ہیں, ان کے اوپر ان کی نسبت ولایت تکوینی کو مان رہے ہیں, تو اس عقیدے کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے, یہ ذاتی نہیں ہے. اب مستقیم بھی مانا جائے بالکل ایسے ہی ہے, میں دوا کھاؤں, آپ کے سامنے یہ چند مثالیں جو میں نے پہلے عرض کی, خدا نے متعال سے تو نہیں کہتا میں اے اللہ مجھے یہ دوا کھلا دے تاکہ اس دوا کھانے کے نتیجے میں میں شفا یاب ہو جاؤں. مجھے پتہ ہوتا ہے, میرا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس دوا کے اندر جو قدرت رکھی ہے وہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اس غذا کے اندر یہ توانائی کہ میری بھوک مٹا سکے کس کی عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. اللہ جب چاہے اس غذا سے یہ توانائی چھین سکتا ہے, کیونکہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ایسے افراد تھے جو کھاتے جاتے تھے لیکن پیٹ نہیں بھرتا تھا, ایسی تاریخ نے بیان کیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دسترخوان سے, ان کی غذا سے یہ توانائی چھین لی تھی. لیکن ولایت کا یہ پہلو جو تکوینی ہے, اس کے اندر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ عالم تکوین ملٹن خدا متعال نے قرار دیا, انسان اپنے اختیار کے ساتھ اس عالم تکوین کے اندر تصرف نہیں کر سکتا. لیکن جس چیز کی ذمہ داری انسان کو لگا وہ یہ کہ اللہ کا قانون, اللہ کا نظام, اللہ کے اولیاء کی ولایت اس زمین کے اوپر نافذ کرے, یہ انسان کی ذمہ داری لگا. انسان کو اختیار عطا کیا کہ اپنے اختیار کے ساتھ یہ کام انجام دے, کہیں مجبور نہیں کیا. اختیار کے ساتھ اللہ کی مدد کرے, اختیار کے ساتھ اللہ کے اولیاء کی مدد کرے, اختیار کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد و نصرت کرے, یہ ذمہ داری ہے انسان کی. کیوں؟ کیونکہ وہ مقام جو معنوی مقام ہے, وہ مقام جو تکوینی مقام ہے, اس تک انسان کی رسائی نہیں ہے. ہم زیارات کے اندر لان پڑھتے ہیں یا مختلف مقامات کے اوپر آئے, کس پر لان کرتے ہیں؟ لعن اللہ من غصب حقکم, خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ کے حق کو چھینا. کس حق کو چھینا؟ انسان غور کرے, سوچو. یعنی یہ باتیں اتنی واضح تھی تشیع کے لیے, لیکن بعض دفعہ ایسے شبہات, ایسی باتیں, ایسے انحرافات ہمارے اندر ایجاد کیے گئے. کس حق کو چھینا؟ فضیلت چھین لی, علم چھین لیا اہل بیت کا, اہل بیت کا کمال چھین لیا. نہیں, وہاں تک تو کسی انسان کی رسائی نہیں ہے, چھینے گا کیا؟ کس چیز کو چھینا؟ اس ظاہری منصب کو, وہ حاکمیت, وہ خلافت, وہ حکومت جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے بعد اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا حق قرار دی تھی, ان کی ذات کے لیے نہیں, انسان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کے لیے. لیکن یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام ہے نا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. لیکن یہ کام زمین پر کون کرے گا؟ خوارج نے جو نعرہ بلند کیا لا حکم الا للہ, مولا کے پاس آئے لوگ خوارج یہ نعرہ بلند کر رہا, مولا نے کیا جواب دیا؟ کلمۃ الحق. بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, نعرہ صحیح ہے, الفاظ صحیح ہیں, لیکن یراد و بہل باطل, جو مراد لے رہے ہیں وہ باطل. خود اس بات کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جس کی طرف میں نے آنا ہے. خود اس بات کے اندر بعض دفعہ نعرہ مقدس ہوتا ہے, الفاظ مقدس ہوتے ہیں, جو ایجنڈا بیان کیا جا رہا ہوتا ہے وہ مقدس ہوتا ہے. اور تاریخ اسلام کے اندر کبھی بھی دشمن نے دینداروں کو غیر مقدس نعروں سے بے وقوف نہیں بنایا. ہمیشہ جب بھی دین کے اندر انحراف ایجاد کیا تو ایک مقدس عنوان اپنے ساتھ لے کر آیا, مقدس لبادہ اوڑھ کر آیا. یہاں پر بھی اللہ کی ولایت کا نعرہ بلند کیا, لا حکم الا للہ کا نعرہ بلند کیا. آج بھی اگر ہمیں کوئی دشمن آ کر ہمیں منحرف کرنا چاہے گا تو مقدس نعروں کے ذریعے کرے گا, ہمیں آ کے یہ نہیں کہے گا کہ مثلا میں چاہتا ہوں کہ تم عزادار نہ بنو, میں چاہتا ہوں تم امیر المومنین کی ولایت سے دور ہو جاؤ, کبھی نہیں کہے گا. وہ ہمیشہ ایسے نعروں کے اندر ہمیں بیوقوف بنائے گا کہ جن کے اندر جذابیت ہے, جن کے اندر تقدس موجود ہے, جن کا احترام ظاہری ہم نے کرنا ہے. خوارج نے بھی یہی نعرہ بلند کیا, اللہ حکم الا للہ, بہت سارے بیوقوف بنے. بھائی اللہ کی ولایت کی بات کی جا رہی ہے. مولانا نے کہا کلمہ صحیح ہے, الفاظ صحیح ہیں, یراد و بہل باطل, لیکن مراد غلط, مراد باطل. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی حکومت, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا حکم, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا قانون نہیں چلے گا. ہم اللہ کو حاکم مانتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم نہیں مانتے. ہم اللہ کی حکومت کو قبول کرتے ہیں, اللہ کے سوا کسی اور کی حکومت کو قبول نہیں کرتے. ہم اللہ کے حکم و قانون کو مانتے ہیں, اللہ کے سوا کسی اور کے حکم و قانون کو نہیں مانتے. امام نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جو مراد لے رہے ہیں وہ غلط ہے. مراد کیا لے رہے ہیں؟ مراد یہ لے رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے قانون کی امپلیمنٹیشن بھی اللہ آ کر کرے, کہ حاکم رہے ہیں. لیکن مراد امیر لے رہے ہیں, مراد خلیفہ لے رہے ہیں, مراد امام لے رہے ہیں, مراد امیر لے رہے ہیں. وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَلٍّ أَوْ فَاجِرٍ. ہر معاشرے کے لیے, ہر سوسائٹی کے لیے ایک امیر ہونا ضروری ہے, ایک حاکم ہونا, ایک لیڈر ہونا ضروری ہے. معاشرہ نیک ہے تو لیڈر اس ان کی نیکیوں کے مطابق ہوگا, معاشرہ فاسق و فاجر ہے تو ان کا لیڈر, ان کا حاکم, ان کا خلیفہ, ان کا امام, جو کہا جائے آج کے دور میں, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, وزیر اعظم, جو بھی کہا جائے, اگر یہ فاسق و فاجر ہے تو ان کا اوپر حاکم جو ہے وہ بھی فاسق و فاجر ہوگا. اور امیر المومنین کی حدیث ہے کہ لوگ اپنے والدین سے زیادہ اپنے عمرا, اپنے حکام کی شبیہ ہوتے ہیں, اتنا اثر ہوتا ہے. لہذا اہل بیت اس حد کے اوپر, یہ اہل بیت کا ذاتی مسئلہ نہیں تھا کہ بی بی دفاع کرنے جا رہی ہیں, یہ ذاتی مسئلہ نہیں تھا کہ ہر امام دفاع کر رہا ہے, نہیں, یہ انسانیت کی ہدایت کا مسئلہ تھا. انسانیت کی ہدایت اس کے بغیر ممکن نہیں تھی. لہذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس حق سے دستبرداری نہیں کی. یہ وہ چیز ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس ولایت کو, اس حکومت کو, جو مولا کہہ رہے ہیں کہ خوارج نعرہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن قانون کون امپلیمنٹ کرے گا؟ اس زمین کے اندر انسان کو ظلمتوں سے نور کی طرف کون لے کر جائے گا؟ یہی کام جو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت دے رہا ہے نا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جب رسول اللہ کو مخاطب کرتا ہے کہتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک, اے رسول یہ کتاب, یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کی, کس لیے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور, تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا تکوینی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں عالم تکوین کے اندر بھی ہم واسطہ فیض ان کو مانتے ہیں, ہم واسطہ فیض اس کائنات کے اندر جو کچھ پہنچ رہا ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے طفیل پہنچ رہے ہیں. لیکن شیعہ صرف اس کو نہیں کہا جاتا جو یہ عقیدہ رکھے, کیونکہ یہ عقیدہ بہت سارے غیر شیعہ بھی رکھتے ہیں. بہت ساری واضح احادیث ہیں اور اس کی نسبت وہ تعویل یہ کرتے ہیں کہ جو امامت, جو خلافت, جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد یہ عالم تکوین کے اندر ان کے فضائل, ان کے کمالات ہیں. آپ صوفیہ کرام جو گزرے ہیں, اہل سنت, حتیٰ ان کے اہل سنت ہی بلکہ, کیونکہ شیعہ اس سے بڑھ کر مانتے ہیں, اہل سنت جو صوفیہ گزرے ہیں, آپ اگر ان کے بیانات دیکھیں شاہ محدث دہلوی اور ان سب کے, تمام اس بغض و کینے کے باوجود جو شیعوں سے رکھتے تھے, لیکن جب ان احادیث کا سامنا ہوا کہ جس کے اندر رسول اللہ نے اپنے بعد 12 خلفاء کو قرار دیا تو کیا کہا؟ کیونکہ ایک تو کوئی راستہ نہیں تھا, مجبور تھے, لیکن تعویل کیا کی؟ کہا دیکھیں ایک ولایت کبرا ہوتی ہے, ایک ولایت صغرا ہوتی ہے. ولایت کبرا کیا ہوتی ہے؟ ولایت کبرا یعنی اس عالم تکوین کے اندر, اس کائنات کے اندر واسطہ فیض, چاہے وجود کے اندر چاہے بقا کے اندر, کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. وہی 12 ہیں کہ جن کو شیعہ ان کے مطابق روافض اپنا امام مانتے ہیں, لیکن ولایت کبرا, ولایت صغرا رسول اللہ اپنے بعد چھوڑ کر چلے گئے. اور یہاں شیعہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اس ولایت صغرا کے اندر ان ولایت کبرا والوں کو امام اور خلیفہ مانے. اور یہ ہمارا بھی واضح عقیدہ ہے کہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ صرف فضیلت کی بنیاد پر نہیں ہے, ہمارا اختلاف حاکمیت کی بنیاد پر. ہم کیا کہتے ہیں کلمے کے اندر؟ اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. دیکھیں فاصلہ کہاں؟ فاصلہ اس عالم مادہ کے اندر آ رہا ہے, عالم تکوین کے اندر کسی فاصلہ, کسی زمانہ, کسی مکان کا تصور نہیں ہے. جو کچھ کائنات کے اندر آ رہا ہے, آپ زیارت جامعہ اٹھا کے دیکھیں, مفاتی کے اندر موجود ہے. یعنی انسان معارف جو حاصل کرے وہ اہل بیت کی یہ زیارات ہیں نا. بیان کیا گیا کہ آپ ہیں جس کے ذریعے مریض کو شفا عطا کی جاتی ہے, آپ ہیں جس کے ذریعے بارش کا نزول ہوتا ہے، آپ ہیں جس کے ذریعے ماؤں کے شکم کے اندر اولاد کو پروان چڑھایا جاتا ہے، آپ ہیں جن سے ان کائنات کا آغاز ہوا، آپ ہیں جن سے اس کائنات کا اختتام ہوگا، آپ ہیں واسطہ فیض ہر چیز کے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں، حتیٰ کفار کے لیے، حتیٰ منافقین کے لیے، جو کچھ آ رہا ہے اس کائنات کے اندر واسطہ فیض اہل بیت ہے. اختلاف کہاں ایجاد ہو رہا ہے؟ ہمارے اور کفار کے درمیان، ہمارے اور منافقین کے درمیان، شیعوں کے اندر اور غیر شیعہ مسلمانوں کے درمیان. اہل بیت کی یہ ولایت ظاہری حاکمیت، جسے وہ ولایت صغرا کہہ کر دوسروں کو عطا کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، وہ ولایت جو عالم تکوین میں محمد و آل محمد کا حق ہے، وہی ولایت عالم تشریح کے اندر حاکمیت و حکومت کے اندر بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کا حق ہے. ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات پر. لیکن اب یہ جو ولایت صغرا والا مرحلہ ہے، یہ جو ولایت تشریعی ہے، جو حاکمیت ہے، یہ حکومت ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کا اختیار ہے، یعنی یہ زبردستی نہیں ہے، یہ انسان کے اختیار کے ساتھ اللہ کے اولیاء کو عطا کی جائے گی. لہذا آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت پوری تاریخ کے اندر اٹھا کر دیکھیں. اہل بیت نے کس چیز کا شکوہ کیا؟ ہمارے پاس انصار نہیں ہے، ہمارے پاس مددگار نہیں ہے، ہمارے پاس ساتھ دینے والے افراد نہیں ہیں. ہر امام کے اندر، کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے حق سے دستبردار ہو گئے، یہ حکومت ہمارا حق نہیں ہے، نہیں، کسی ایک امام نے نہیں کہا، بلکہ اس دور کے اندر امام کا مطلب یہ ہے کہ حاکم. یہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ دیکھیں ائمہ جب اپنے دور کے اندر کہتے تھے ہم امام ہیں، تو جو اس وقت آئمہ کے مخالف افراد ہوتے تھے وہ آئمہ کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے آپ کیسے امام ہیں، نہ آپ کے پاس حکومت، نہ آپ کے پاس دولت، نہ آپ کے پاس فوج، نہ آپ کے پاس عدالت، ٹیکس آپ کے پاس جمع نہیں ہوتا. امام تو وہ ہوتا ہے جو حکومت کا سربراہ ہو. اہل کوفہ نے جو خطوط لکھے امام علیہ السلام کو، اور امام نے ان خطوط کا جواب دیا، ان خطوط کے اندر امام نے ان کے ہی الفاظ کو دہرایا، کہا دیکھو تمہارا خط بہت سارے مجھے آئے، اور آخری خط سعید کے ساتھ تم نے بھیجا، جس کے اندر تم نے کہا کہ لیسا علینا الامام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے. اب امام کہتے تھے بھائی یہ تو ایک نظریاتی مسئلہ ہے، ایک عقیدتی مسئلہ ہے، تم ذہن کے اندر جس کو امام مانو، تمہارا عقیدہ جو بھی ہے وہ تمہارا امام ہے. کہا نہیں، یہ بات امام بھی بتا رہے ہیں، یہ بات اہل کوفہ والوں کو بھی معلوم ہے، امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی حاکمیت کے زیر سایہ زندگی گزاری جائے. لیسا علینا الامام، ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیں، آپ ہمارے اوپر امامت کریں، آپ ہمارے امام قرار پائیں. ہم یزید کو امام نہیں مانتے، ہم اس کے گورنر کو نہیں مانتے، ہم نے جمعہ اس کے پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے عیدین اس کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دیا. اہل کوفہ کے خطوط ہیں، اور امام بھی یہ جواب نہیں دیتے کہ بھائی وہاں بیٹھ کے عقیدہ بنا لو، میں تمہارا امام ہوں، مسئلہ ختم. کہا نہیں، تم نے خط لکھا، میں مسلم کو بھیج رہا ہوں جو بتائے گا تمہارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے یا نہیں ہے. تم واقعی اپنا امام جو مجھے مان رہے ہو، تیار ہو اس کے لیے کہ میرے زیر سایہ، میرے زیر امامت زندگی گزار سکو، اگر زمینہ فراہم ہوا، اگر تمہارے قول و فعل کے اندر تضاد نہ ہوا اور مسلم نے مجھے ایسے ہی خبر دی، تو میں عنقریب تمہاری طرف روانہ ہوں گا. جگہ جگہ کسی ایک امام نے یہ نہیں کہا کہ ہم امام نہیں ہیں. امام سے مراد کیا؟ وہ ظاہری حاکم نہیں ہے. اور جنگ اسی مسئلے کے اوپر تھی، لڑائی اسی مسئلے کے اوپر تھی، اسی خاطر ہر امام کو زندان میں ڈالا گیا، اسی خاطر ہر امام کو قید کیا گیا، نظر بند کیا گیا، اور آخر میں زہر یا تلوار کے ذریعے شہید کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے. امام حمزارات کے اندر کہتے ہیں نا، اشہد انکم جاہدتم فی اللہ حق جہاد، سب کے سب نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق تھا. صرف سید الشہداء کے بارے میں نہیں کہتے، صرف امام حسن مصطفیٰ کے بارے میں نہیں کہتے، صرف امیر المومنین رسول اللہ کے بارے میں نہیں کہتے، تمام ائمہ کی نسبت کہتے ہیں. بعض ائمہ کی جداگانہ جو مخصوص زیارتیں ان کے اندر بھی یہ جملہ موجود ہے، اور زیارت جامعہ کبیرہ جس کے اندر تمام ائمہ کو مخاطب کیا گیا ہے، وہاں بھی یہ جملہ موجود ہے، اشہد انکم جاہدتم فی اللہ حق جہاد. دیکھیں، اے مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سب کے سب نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق تھا. اب اگر ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، کہیں شبہات نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے فلاں فلاں مقام پر جہاد نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے جہاد کی تعریف غلط بیان ہوئی. جہاد کیا ہے؟ جہاد وہ ہے جو ہر امام نے کیا جس کی گواہی زیارات کے اندر دی گئی, اور وہ کیا ہے کہ ایسی کوشش اللہ کی راہ میں, ایسی جد و جہد, ایسا کام, ایسی محنت, ایسی زحمت اللہ کی راہ میں قربتاً الی اللہ, جس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو نقصان پہنچایا جائے, اللہ کا دشمن خطرے کا احساس کرے. دیکھیں اہل بیت ہمیں ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر جانے کے لیے آئے نا. اللہ اپنا جو تعارف کرا رہا ہے ولی کے عنوان سے, کیا کہ انسان کو ظلمتوں سے نکالے نور کی طرف لے کر جائے. رسول اللہ کی ذمہ داری لگا رہا ہے, آپ کا کیا کام ہے؟ آپ ظلمتوں سے لوگوں کو نکالے نور کی طرف لے کر جائیں. رسول اللہ کے جانشین کا کیا کام ہے؟ یہ بھی ہے کہ انسان کو ظلمتوں سے نکالے نور کی طرف لے کر جائیں. زیارت اربعین کے اندر ہم یہ جملہ فقرہ تلاوت کرتے ہیں, اشہد انک بذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت الزلالہ. اے اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین ابن علی نے تیرے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دیا, کس لیے؟ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات عطا کر. اہل بیت کی ذمہ داری تھی, اور اہل بیت نے یہ ذمہ داری معصوم میں انجام دی. کیا کیا؟ ظلمتوں سے نکال کر انسان کو نور کی طرف لے کر. اب جب انسان نور کی طرف بڑھے گا, اب نور قدرت مند ہوگا, نور کا اضافہ ہوگا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ظلمتوں کا خاتمہ ہوگا. جب ظلمتوں کا خاتمہ ہوگا تو ظلمتیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گی. جب ظلمتوں کا دم نکلے گا, آپ کسی کا گلا گھونٹ رہے ہو, وہ پوری طاقت لگا دیتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. جب نور ترقی کرے گا, جب نور رشد پائے گا, جب نور تمام ہوگا, تکوینی نہیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, کہ یہ چاہتے ہیں اپنی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ, اللہ اپنے نور کو کامل کر کر رہے گا. اگر یہ تکوینی مسئلہ ہوتا تو اللہ نور السماوات والارض, اللہ کا تو کامل ہے, نقص کہاں ہے؟ نہیں, اس دنیا کے اندر اللہ کے نور کو غلبہ عطا کرے گا, اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کی حاکمیت ہوگی, جو بعد والی آیت بیان کر رہی ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق, کس لیے انبیاء کو بھیجا؟ کس لیے ہدایت کے ساتھ بھیجا؟ کس لیے دین حق کے ساتھ بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اس دین حق کو دنیا پر غلبہ عطا کرے. جب جا کے یہ نور کامل ہوگا, اور جب نور کامل ہوگا تو ظلمتوں کی قدرت کم ہوگی, ظلمتوں کی قدرت کم ہوگی, ظلمتیں احساس خطر کریں گی, ظلمتیں اپنے وجود کو خطرے میں دیکھیں گی تو اپنے آپ کو بچائیں گی, نور کو ختم کرنے کی کوشش کریں گی. اور یہی کام ہر دور میں دشمن الہی نے کیا, یہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے, اور تھے خطرہ ائمہ ان کے لیے. امام سجاد کی مدینہ کی زندگی ہم دیکھیں نا, جو ہمارے بیان ہوتی ہے اس کے اندر تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسا کام نہیں کر رہے بظاہر جس کے اندر اس دور کی حکومت کو خطرہ ہو. لیکن ولید ابن عبد الملک یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اگر میں نے علی ابن حسین کو قتل نہ کیا تو اللہ مجھے قتل کر دے گا. مدینہ کی زندگی کے اندر امام کو گرفتار کر کر شام لے کر جایا جاتا ہے. امام باقر کی زندگی تو ہمارے سامنے اس طرح بیان نہیں ہوئی نا. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو دو مرتبہ مدینہ سے گرفتار کر کر شام لے کے جایا جاتا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو شہر بدر کیا جاتا ہے, مدینہ سے نکالا جاتا ہے ہیرا کے اندر, کوفے کے اندر, دو مرتبہ, اور گہرا یعنی جو اتنا سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ احادیث تو بہت ساری نقلی نا, ہزاروں کی تعداد میں راوی ہیں, بعض راوی امام تک پہنچتے نہیں تھے. حلیہ بدلا, دیکھا خیار فروش ہے, سبزی فروش ہے, کہا یہ سبزی بیچو, لباس بیچو, سب کچھ اس سے خریدا, اپنا حلیہ تبدیل کیا اور گئے امام کے پاس, چند احادیث امام سے سنی, چند باتیں کی, اور اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر کون سی چیزیں چھپائی جا رہی ہیں. ہر دور کا جو حاکم ہے اس کا جاسوس امام کے گھر میں, امام کا, ہر دور کے امام کا ایک فرد, چند افراد اس وقت کے حاکم کے دربار میں تقیے کے طور پر موجود ہیں, اپنے آپ کو چھپا کر امام کے جاسوس کے عنوان سے دربار کے اندر موجود ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ جنگ قدرت کی جنگ ہے. نور غالب آئے گا یا ظلمتیں غالب آئیں گی, اور یہ جنگ آج بھی جاری ہے. ہر امام نے ان مجالس کا جو فلسفہ بیان کیا, آپس میں بیٹھتے ہو, ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہو, ہماری احادیث کو بیان کرتے ہو, ہماری تعلیمات کو بیان کرتے ہو, اور پھر امام کیا کہتے ہیں؟ تمہارا یہ کام کس چیز کا سبب ہے؟ ہمارے امر کو زندہ کرنے کا سبب ہے. ساتھ بیٹھتے ہو, جی مولا ساتھ بیٹھتے ہیں, ساتھ بیٹھ کر کیا کرو؟ فاحیو امرنا, ہمارے امر کو زندہ کرو. رحم اللہ عبدًا من احیا امرنا, خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرنے کا وسیلہ بن. امام کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر دوسرے کو اپنے ساتھ بلائے اور بیٹھ کر ہمارے امر کے زندہ کرنے کے بارے میں گفتگو کرے, خداوند متعال تیسرا فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ وہ ان دونوں کے لیے استغفار کرتا ہے, اور جب تمام دل مردہ ہو جائیں گے, یہ ان افراد کا جو ہمارے عمل کو زندہ کرنے کا سبب ہیں, ان افراد کے دل زندہ رہیں گے. دیکھیں یہ مجالس اعضاء کا ایک واحد فلسفہ امام نے بیان کیا کہ ہمارے عمل کو زندہ کر. وہ کون سا امر ہے جو زندہ نہ ہو سکا؟ وہ کون سا حق ہے جو اہل بیت سے چھین لیا گیا؟ انسان غور تو کرے, دیکھے تو. آیا چند فضائل کا بیان ہے تو بہت سارے اور بھی کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا یہ نہ کریں, یہ کرنا ہے, لیکن اس کا ایک فلسفہ ہے, اس کا ایک سبب ہے. کہاں لے کر جانا ہے ان فضائل کے ذریعے اپنے آپ کو؟ ان فضائل کو بیان کر کر کیا کرنا ہے؟ امر کو زندہ کرنا ہے. دوسرے بیان کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں فضائل ہیں, بہت با فضیلت ہے, لیکن اس دنیا کے اندر ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. یہی ہے ان کی فضیلت کا معیار. اہل بیت کو ہم اہل تشیع سے زیادہ مانتے ہیں, یعنی کیا؟ یعنی ہم انہیں بہت فضیلت با فضیلت مانتے ہیں. با فضیلت مانتے ہیں, نہ روایات ان کی ہیں, نہ آیات ان کی ہیں, نہ فقہ ان کی ہے, نہ آیات کی تفسیر ان کی ہے, نہ زندگی ان کی ہے, نہ سیرت ان کی. ہم جب کہتے ہیں کہ وہ با فضیلت ہیں تو ہمارے با فضیلت کہنے میں اور ان کے با فضیلت کہنے میں بنیادی فرق ہے. ہم کہتے ہیں وہ با فضیلت ہے, پر اس دنیا کے اندر حاکم ان کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. وہ کہتے ہیں وہ با فضیلت ہے, صرف با فضیلت ہے, حاکم کوئی اور. یعنی بنیادی فرق ہی ہے. اہل بیت کہتے ہیں اس امر کو زندہ کرو. ہر امام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو اس امر کو زندہ کرنے کی تاکید کی. ہر امام نے خود یہ کام کیا اپنی جانب. آپ دیکھیں بہت سارے واقعات ہیں, فی الحال وہ مقام نہیں ہے کہ تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا جائے. امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر, امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہے. اور جو آتا ہے امام سے آگے کہتا ہے اپنے امر کا دفاع کیوں نہیں کرتے, اپنے حق کا دفاع کیوں نہیں کرتے, اپنے امر کے لیے قیام کیوں نہیں کرتے, امام نے کہیں یہ نہیں بولا کہ ہم دستبردار ہو گئے اب ہم گھر میں بیٹھیں گے. نہیں, امام نے بولا تم اس قابل نہیں, تمہارے اوپر اعتماد کر کے یہ کام کیا جائے. ہمیں تعداد چاہیے, ہمیں باکمال لوگ چاہیے, مضبوط لوگ چاہیے. دونوں چیزیں, تعداد میں بھی یعنی کمیت کے اندر بھی اور کیفیت کے اندر بھی. ہر امام کا اپنے زمانے کے لوگوں سے یہ شکوہ رہا, تعداد کے اندر تم اس کا تمہاری یہ تعداد اتنی نہیں ہے, اور کیفیت کے اندر تمہاری یہ کیفیت اتنی نہیں ہے. بہت سارے واقعات ہیں, چند آپ کے سامنے بیان کروں. سہل ابن حسن خراسانی خراسان سے اٹھتا ہے, امام صادق کی خدمت میں آتا ہے. مولا ایک لاکھ آپ کے چاہنے والے. کہا کتنے؟ کہا دو لاکھ, اور زیادہ پانچ لاکھ تک تعداد بیان کی. یہاں نے بولا اچھا یہ تندور روشن ہے, جاؤ تندور میں جا کر بیٹھ جاؤ. بارہا آپ کا قصہ سنا ہوں. پریشان ہو گیا. مولا میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں, آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں میں جل کے مر جاؤں. مولا نے بولا ٹھیک ہے نہیں جاؤ. خراسان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, وہاں کے شیعوں کے کیا حالات ہیں, کیسے ہیں. ہارون مکی آتے ہیں, السلام علیکم ابن رسول اللہ, ہاتھ میں ابھی چپل ہے. امام کہتے ہیں ہارون مکی چپل پھینکو تندور میں بیٹھ جاؤ. ہارون مکی نے چپل پھینکی تندور میں بیٹھ گئے. اب امام سہل ابن حسن خراسانی سے باتیں کر رہے ہیں, خراسان کے کیا حالات ہیں, ایران کے حالات کیسے ہیں, شیعوں کی کیا تعداد ہے, کیسے ہیں, کون زیادہ ہے کون کم ہے, یہ تمام باتیں. لیکن ساری توجہ کہاں ہے؟ تندور کی طرف. وہ امام کے سوال کا کیا جواب دے؟ ذہن کے اندر یہ چل رہا ہے کہ ہارون مکی تو تندور کے اندر پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوا ہوگا. جب امام بے چینی دیکھتے ہیں نا, کہتے ہیں جاؤ جا کر تندور کا ڈھکنا ہٹاؤ. اب جو تندور کا ڈھکنا کھولا, ہارون مکی اطمینان و سکون کے ساتھ تندور کے اندر بیٹھے ہوئے. امام نے بولا ایسے کتنے ہیں؟ کہا نہیں مولا ایسا ایک بھی نہیں ہے. امام کہتے ہیں اگر ایسے پانچ ہوتے تو ہم اپنے حق کے لیے قیام کرتے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے کئی واقعات ہیں. یہ خالی امیر المومنین سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ایک دفعہ مولا کی ذات کے اوپر دلوز دے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ہر امام کے دور کے اندر یہ واقعات ہیں. اور غیبت کا بنیادی فلسفہ یہی, انصار نہیں, لوگ ساتھ دینے والے نہیں ہیں. یعنی خدا نے متعال کو شوق نہیں ہے اس چیز کا کہ اپنی حجت کو ہماری آنکھوں سے دور رکھے. ہم اس قابل نہیں ہیں. اور ہماری بنیادی ترین ذمہ داری بنتی ہے کہ امر اہل بیت کو زندہ کریں, جس مقام جتنی ہمارے اندر توانائی ہے. ہم سے اس کا سوال کیا جائے گا ہر دور کے اندر. امیر المومنین کے بعد دو افراد آئے, اور یہ جنگ کی دور جنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی امیر المومنین کے ان ساڑھے چار پونے پانچ سال کے عرصے کے اندر جو ظاہری حاکمیت و خلافت امیر المومنین کو ملی, اور خود یہاں جب خلافت ملی, امیر المومنین نے کیا کہا؟ یہ جو میں لے رہا ہوں کیوں؟ کہ اگر یہ حجت لوگوں کے آنے سے, میرے انصار آنے سے میرے اوپر یہ حجت تمام نہ ہوتی تو میں اس خلافت کی رسی کو دوسروں پر چھوڑ دیتا, لیکن لوگ آئے تعداد آئی اس نے حجت تمام کی، لوگ آئے میرے دروازے کے اوپر، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ مجھے اپنا حاکم و امام مانتے ہیں، تو یہ میں نے ظاہری خلافت قبول کی۔ اب یہ ظاہری خلافت جب مولا علی کے ہاتھ میں آ گئی جو ان کا حق تھا، اس کے بعد لگاتار تین جنگیں امیر المومنین کے زمانے میں، صفین، جمل، نہروان، اعلیٰ ترتیب یعنی جمل، صفین، نہروان۔ اور جب یہ تین جنگیں ہو گئیں، ابتدائی دو ڈھائی سال کے اندر یہ جنگیں تمام ہو گئیں، اگلے دو ڈھائی سال جنگیں نہیں تھیں، حاکم شام کی طرف سے شکون کیا جاتا تھا، پلاننگ ایسی تھی، افواہیں پھیلائی جاتی تھیں، فسادات امیر المومنین کے جو حکومت ہے اس کے اندر رہنے والوں کے درمیان انجام دیے جاتے تھے، داخلی جنگ تھی۔ مولا وہاں پر مولا کو مدد کی ضرورت تھی، لوگ چاہیے تھے۔ دو بھائی آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں میں اور آپ، میرا بھائی آپ کی مدد کے لیے تیار ہے، آپ حکم بتائیں کیا کرنا۔ مولا کہتے ہیں اینا تبلغان مانوری، تم دو کے ہونے سے ہمارا ارادہ مکمل نہیں ہو۔ لو کانوا الفاً، اگر یہ تعداد ہزار ہوتی، کان علی فیہم رائے، تو میرے لیے اس جم کے اندر، اس تعداد کے اندر کوئی رائے ہوتی، کوئی حیثیت ہوتی۔ کیا بیان کرنا، دیکھیں تعداد نہیں ہے، ائمہ کا ساتھ دینے والے لوگ نہیں تھے۔ ہم دیکھیں، ہمارا بنیادی عقیدہ ہے نا، کل حکم نور واحد، آپ ایک حقیقت ہیں، ایک نور ہیں، تمام کے تمام معصوم، تمام کے تمام عقل کل، اولون محمد و اوسطون محمد و آخرون محمد و کلون محمد، اور اس طرح کے کئی روایات، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد، ہم فرق کے قائل نہیں ہیں۔ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام ہو یا سید الشہداء امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہو یا امیر المومنین، فرق نہیں ہے، فرق زمانے کا ہے، فرق لوگوں کے ساتھ دینے والوں کا ہے۔ اور یہی وہ سبب تھا کہ شب عاشور سید الشہداء کیا فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب، جیسے اہل بیت مجھے ملے، وہ کسی اور کو نہیں ملے۔ جب ایسے افراد ملتے ہیں تو اللہ کے دین کے لیے قیام کیا جا سکتا ہے، نہیں تھے لوگ ساتھ دینے والے۔ اور ہر امام نے ان مجالس عزا کا جو فلسفہ بیان کیا، اور واحد جو سبب بیان کیا، دیکھو ان مجالس کے ذریعے ہمارے امر کو زندہ کرو، ہماری بنیادی ترین ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کربلا میں کیوں نہیں آئے تھے 61 ہجری کے اندر، ہم سے کہا جائے گا 1445 ہجری کے اندر اپنے زمانے کے امام کی مدد و نصرت کیوں نہیں کی۔ اگر خالی ایک عقیدتی مسئلہ ہوتا تو یہ بہت آسان مرحلہ تھا، بلا تکلف، بغیر کسی لگے لپٹے اہل بیت کی زندگی کے اندر شیعوں کی تعداد کم صرف اس بنیاد کے اوپر تھی کہ امامت صرف ایک تھیورٹیکل چیز نہیں تھی، صرف ایسا، صرف ایک عقیدہ نہیں تھا جسے ذہن کے اندر رکھو اور تم کامیاب۔ اگر ایسا ہوتا نا، آدھی دنیا شیعہ ہو چکی ہوتی۔ اس وقت شیعہ ہونا سخت تھا، کیوں سخت تھا؟ کیونکہ امر اہل بیت کو زندہ کرنا شیعوں کی اولین ذمہ داری تھی ہر دور کے اندر۔ اور اگر آج کوئی آ کر بولے کہ وہ کام جو امام زمانہ نے کرنا ہے وہ تمہارا کام نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں اس امر سے دور کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کام وہ ہے جو ہر امام نے کیا۔ ہم کیا کہتے ہیں، المعمل لاحیاء الکتاب و حدودہ، کہ کہاں ہے وہ جو آ کر اس امر الہی کو زندہ کرے، کہاں ہے وہ جو آ کر قرآن کو زندہ کرے، کہاں ہے وہ آ کر جو حدود الہی کو زندہ کرے، خدا کے قوانین، خدا کی حدود کو زندہ کرے۔ خب ہمارے آئمہ یہ نہیں چاہتے تھے، ہمارے آئمہ نے یہ کوشش نہیں کی، یعنی امام زمانہ سے قبل آئمہ نے یہ کوشش نہیں کی۔ آج سید الشہداء کے بیانات اٹھا کر دیکھیں، کوفے والوں کے ساتھ، مختلف افراد کے ساتھ، دیکھ نہیں رہا اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں، اللہ کی حدود کو تعطیل کیا جا رہا ہے، سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ایسے مومن کی ذمہ داری کیا ہے کہ ان کا حیا کرے، ان کو زندہ کرے، یعنی وہ کام جو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کرنا ہے وہ مکمل مرحلے کے اوپر۔ لیکن وہ کام ایک اختصار کے ساتھ مختلف چھوٹے چھوٹے مقامات کے اوپر جس حد تک توانائی تھی اہل بیت کے شیعوں نے کیا، اہل بیت نے کیا، ہر امام نے اپنے زمانے میں اس بات کی کوشش کی، اور ہر امام نے اپنے شیعوں کو اس بات کی طرف لگایا کہ دیکھو ان مجالس کو برپا کرو، کس لیے؟ ہمارے امر کو زندہ کرنے کے لیے۔ اور یہ وہ امر ہے کہ یہ امر جب کامل ہوگا، جب اللہ کا دین اس دنیا کے اوپر غالب آ جائے گا۔ واللہ متم نور ہی، اللہ اپنے نور کو تمام کر کر رہے گا، اللہ اس دین کو دنیا پر ظاہر کر کر رہے گا، یا اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آئے گا، اللہ کا قانون تمام قوانین پر غالب آئے گا، اللہ کا نظام تمام نظاموں پر غالب آئے گا، لیکن لوگوں کے اختیار سے۔ شب عاشور آپ نے دیکھا نا، بیان ہوا مصائب کے اندر، امام نے کیا کیا، چراغ بجھا دیے، کہا تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ، چلے جاؤ، ان کی دشمنی مجھ سے ہے۔ اور ایک ایک کر کر یہ اصحاب باوفا اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے، اے حسین ہمیں قتل کیا جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، ان ٹکڑوں کو آگ لگا دی جائے، راک کو ہوا میں اڑا دیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے، اور یہ کام 70 یا 1000 مرتبہ انجام دیا جائے، ما ترکتک یا حسین یا حسین ابن علی، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ایک امام، یعنی ایک ایک صحابی نے، بنی ہاشم کے ایک ایک شخص نے وفاداری کا ثبوت دیا۔ ہمارے یہاں یعنی یہ جو کمال طے کرنا ہے، انسان نے پورے اختیار کے ساتھ کرنا ہے، اختیار صرف نہیں ہے، یعنی خدا چاہتا ہے یہ کمال انسان طے کرے، اللہ کا دین اس دنیا پر غالب آئے کیسے، انسان کے اختیار کے ساتھ۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کشتیوں کو جلا دیں اور جلانے کے بعد اپنے لشکر سے بولیں دیکھو پیچھے سمندر ہے، ڈوب کے مر جاؤ گے، بہتر ہے کہ لڑکے یا شہادت پاؤ یا اپنے آپ کو فتح یاب کرو۔ نہیں، یہ اختیار اہل بیت کے مکتب کے اندر صرف نہیں ہوتا، یہ وہ اور لوگ ہیں جو مجبوری کے اندر اپنا دفاع کرتے ہیں، مجبوری کے اندر دین کا دفاع کرتے ہیں۔ اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت کے اصحاب، جن کے بارے میں کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے مددگاروں، یہ اپنے پورے اختیار کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، اپنے پورے ول کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اس کا دفاع کرتے ہیں، اور یہ دین غالب بھی ان کے اختیار سے ہوگا۔ قرآن واضح طور پر، خدا نے متعال قرآن کے اندر جب رسول اللہ کو کہہ رہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا، ہوں الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہہ رہے رسول وہ اللہ جو آپ کی تائید کرے گا اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور مومنین کے ذریعے۔ مومنین کو وسیلہ قرار دیا گیا اللہ کے ولی کی مدد اور نصرت کا، اور یہ ہر زمانے کے مومنین کی ذمہ داری ہے۔ آج ہماری ذمہ داری 61 ہجری سے ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے 1445 ہجری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا میں اپنی ذمہ داری ڈیفائن کروں، دیکھوں کہ اس امر کو زندہ کرنے کے اندر میں کیا کر سکتا ہوں، یہ میری اولین ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ یہ کام اللہ کے دین کا غلبہ، یہ نور کا تمام ہونا، یہ لوگوں کے اختیار سے ممکن ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ دیکھیں ہم زیارت وارثہ کے اندر پڑھتے ہیں نا، السلام علیک یا وارثہ آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ۔ کیا بتا رہے ہیں، اے حسین ابن علی آپ تمام انبیاء کے وارث ہیں، آپ وارث انبیاء ہیں، یہی زیارت اربعین کے اندر ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، آپ پر سلام ہوئے انبیاء کے وارث، تمام انبیاء کے وارث، یعنی وہ ہدف، وہ مقصد جو انبیاء کا ہدف و مقصد تھا، وہ مکمل حسین ابن علی کی ذات کرے گی، وہ مکمل حسین ابن علی کی عزاداری کرے گی۔ وہ حرارت، وہ جذبہ آج مومنین کے دلوں کے اندر ہے، وہ حسین ابن علی کے قتل و شہادت سے ہے۔ یہ جذبہ کیا کرے گا، یہ اللہ کے دین کو غالب کرے گا، یہ اللہ کے دین کو غلبہ عطا کرے گا، یہ اللہ کے نور کو تمام کرائے گا، یہ دنیا کے اندر قسط و عدل کی حکومت کو قائم کرے گا، جس طرح اس سے پہلے ظلم و جور کی حکومت قائم تھی۔ اور یہی بات انبیاء کا ہدف قرآن بیان کر رہا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ ہم انبیاء کو بھیج رہے اس لیے نہیں کہ انبیاء آئے اور خود قیام کریں، یہ ہمارے ذہن کے اندر عجیب بٹھا دیا گیا ہے کہ زمانے کا امام آئے گا ساری چیزیں خود بخود ہو جائیں گی، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے، بنی اسرائیل کی مثال دے رہا ہے، بنی اسرائیل نے معجزات دیکھے، بنی اسرائیل کو اللہ کا ولی عطا ہوا، معصوم ولی عطا ہوا، فرعون سے نجات دلائی، انہوں نے معجزات دیکھے، ان کے لیے من و سلوہ اترا، ان کے لیے دریا شکافتہ کیا گیا، خود یہ نجات پائے، فرعون ڈوبا، سب دیکھا۔ جب زمین فتح کرنے کی بات آئی نا، جب اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی بات آئی، انہوں نے کیا کہا، ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے، فذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ آپ اور آپ کا پروردگار جائیں، جا کے جنگ لڑیں، جب جیت جائیں تو ہمیں بیان کر دیے گا، انہا ہنا قاعدون، ہم یہاں سکون و اطمینان سے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں آپ کے امر کا۔ قرآن و روایات بیان کرتے ہیں یہ قوم 40 سال تک سرگردان رہی، کہ گھومتی تھی چند چند سالوں اپنی منزل ڈھونڈنے کے لیے، وہیں چند سالوں کے بعد، 40 سال کے بعد وہیں آ کر اپنے آپ کو کھڑا پاتی تھی۔ کیا کیا، اللہ کے ولی کی مدد و نصرت نہیں کی، آپ نے آ کے کرنا ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کر لیں، زمین فتح کر لیں، عدل و انصاف قائم کر لیں، اللہ کے دین کو حاکم کر لیں، انہا ہنا قاعدون، ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے۔ قرآن کی واضح آیت ہے، قرآن مثال بیان کر رہا ہے اس لیے نہیں کہ ہم تاریخ کے چند واقعات سنیں اور بیڈ ٹائم سٹوریز کی طرح بچوں کو سنائیں اور ہم بھی سو جائیں اور بچے بھی سو جائیں۔ یہ عبرت ہے، یہ درس ہے، یہی وہ سنت ہے جو قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کا سبب ہے، یہی وہ آیات ہے۔ ہم نے اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرنی ہے، زیارت اربعین، اس کے اندر پھر یہ فقرہ، و نصرتی لکم معدہ، مولا میری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے، میں سکون سے نہیں بیٹھا ہوا، میں اطمینان سے نہیں بیٹھا ہوا، یہ جذبہ، یہ بےقراری جو میرے وجود کے اندر سید الشہداء کے قتل سے ہے، یہ مجھے آرام و سکون سے بیٹھنے دے نہیں سکتی جب تک آپ کا امر زندہ نہ ہو، جب تک سید الشہداء کے خون کا انتقام نہ لیا جائے، جب تک میں اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ مختلف زیارات کے اندر میں کیا پڑھ رہا ہوں، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ۔ اے حسین ابن علی، جس سے آپ کی صلح اس سے میری صلح، جس سے آپ کی جنگ اس سے میری جنگ، خیری دشمنی نہیں، جنگ، کب تک؟ الى یوم القیامہ۔ اب اگر خیالی باتیں، ہم نے تصور یہ کیا ہوا ہے کوئی جنگ تو ہے نہیں، کوئی لڑائی تو ہے نہیں، کوئی دین کے حق و باطل کا معرکہ تو ہے نہیں، کہتے رہو روایات ہیں، آیات ہیں، اہل بیت نے کہا پڑھتے رہو ثواب ملتا جائے گا، نہیں، ہم عارف ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو الى یوم القیامہ، قیامت تک یہ جنگ جاری ہے، تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے تم کہاں پر کھڑے۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہچانو بھی کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، اہل بیت کس سے حالت صلح کے اندر ہیں، کس سے حالت جنگ کے اندر ہیں۔ جب جنگ کا وقت آئے تو جنگ کرو، جب صلح کا وقت آئے تو صلح کرو۔ اگر دین غیبت میں، یعنی یہ تمام باتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، تو کیوں زیارت عاشورہ پڑھنے نا اعوذ باللہ، ہم یعنی ہمارا عقیدہ ان زیارات کے مطابق نہیں ہے، یعنی ہم سمجھنا خالی توہمات ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری، واحد ذمہ داری جو اہل بیت نے مجالس کی بیان کی، وہ امر اہل بیت کو زندہ رکھنا ہے۔ وہ امر اہل بیت کیا ہے؟ وہ امر ہے جس کو غز کیا گیا، وہ حاکمیت، وہ ظاہری خلافت و حاکمیت، اور یہ کب زندہ ہوگا؟ مکمل طور پر جب خداوند متعال کی آخری حجت ظہور کرے گی، اور پھر اہل بیت کو قرار پا آئے گا، پھر سید الشہداء کے خون کا انتقام لیا جائے گا۔ سید الشہداء کے خون کا انتقام چند فاسقوں کو واصل جہنم کر دینا نہیں ہے، وہ ہے، لیکن وہ ایک مرحلہ ہے جو جناب مختار کر چکے۔ اگر انتقام یہی ہوتا تو این الطالب بدم المقتول کربلا، دعائے نبوت کے اندر امام صادق پڑھتے نظر نہیں آتے کہ کہاں ہے وہ جو آ کر کربلا والوں کا انتقام لے گا؟ ہم زیارت عاشورہ کے اندر یہ پڑھتے، ہمیں حکم نہیں دیا جاتا کہ یہ پڑھو، فاسأل اللہ الذی اکرمک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اہل بیت محمد۔ یعنی دیکھیں زیارت عاشورہ ہے نا، ہمیں یہ غم، یہ جذبات ہمارے اندر جو ایجاد کیے جا رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ یہ تڑپ ہمارے اندر پیدا ہو انتقام کی، ہم واقعاً اپنے آپ کو لشکر حسین کے اندر تصور کر سکیں۔ یا لیتنا کنا معاکاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، نصرتی لکم معدہ فماکم معکم لا معدوکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، صرف آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں۔ اس کا مطلب بھائی ابھی کوئی دشمن ہے، کسی سے جنگ ہے، ابھی مارکہ ہے حق و باطل کا، میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حق کا ہے باطل کا ہے۔ زیارت عاشورہ کے اندر میں کیا کر رہا ہوں؟ میں سوال کرتا ہوں، اے اللہ، یعنی سید الشہداء، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جس نے آپ کو کرامت عطا کی اور آپ کے ذریعے مجھے باکرامت بنایا، کیا سوال کرتا ہوں؟ اَن یرزقنی طلب سارک امام منصور، کے مجھے قرار دے آپ کا انتقام لینے والوں میں۔ کس کے ساتھ؟ آپ کے فرزند مہدی آخر الزمان کے ساتھ۔ اور یہ وہ تڑپ ہے جو خود سید الشہداء کے دل میں موجود ہے۔ یہ ہمارے اندر اگر بے قراری ہے تو ان کے تو فعل ہے نا، جن کے بارے میں کہا گیا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا گیا، وعجنوا بماء ولایتنا، ان کی اس مٹی کو ہماری ولایت کے پانی سے گوندا گیا۔ ان کے حب و بغض کا معیار ہم ہیں، ان کی محبت و نفرت کا معیار ہم ہیں، ان کے غم و خوشی کا معیار ہم ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب وہ بے قرار ہیں تو میں بھی بے قرار۔ کیا فرماتے سید الشہداء؟ دیکھیں کتنا گہرا ربط ہے عاشورہ کے اندر اور ظہور کے اندر۔ بہت ساری روایات ہیں، صرف کی آخری روایات اور میں مصائب کے جانب، اور ان دونوں کی نسبت ہماری ذمہ داری اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہماری ذمہ داری میدان عمل کے اندر اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دینا ہے۔ ہمیں اس طرح بیان کیا گیا کہ کربلا کو مخصوص کر دیا صرف امام حسین کے ساتھ، کوئی یزیدیت نہیں ہوتی، کوئی حسینیت نہیں ہوتی، صرف امام حسین تھے، ہماری ذمہ داری ہے رونا گریا کرنا۔ اگر یہ نہیں ہے حسینیت، اگر یہ تحریکات جاری نہیں ہے عزاداری کی صورت میں، تو میں زیارات کے اندر کیا پڑھ رہا ہوں؟ کس بات کو کہہ رہا ہوں میں آپ کے لشکر میں ساتھ؟ کس بات کے بارے کہہ رہا ہوں میں آپ کے دشمن کے خلاف کھڑا ہوں؟ اس کا مطلب ہے یہ جنگ جاری ہے۔ یہ تحریک یزید نے چاہا کہ 61 ہجری کے اندر دب جائے، لیکن اسیران کربلا نے دبنے نہیں دی، آج 1445 ہجری میں جاری ہے، اور یہی وہ تحریک ہے جو اللہ کے دین کو غالب کرے گی، یہی وہ تحریک ہے، یہی عزاداری ہے جو اللہ ہمارے زمانے کے امام کا زمینہ فراہم کرے گی ان کے ظہور کا۔ سید الشہداء کیا فرماتے ہیں؟ ولدی یا علی، اے میرے بیٹے علی، اے سید سجاد واللہ لا یسکن دمی، اللہ کی قسم میرے خون کو آرام نہیں آئے گا، میں بےقرار رہوں گا، حتی یبعث اللہ المہدی، یہاں تک کہ خداوند متعال میرے بیٹے مہدی کو مبعوث کرے. یہ وہ بےقراری ہے جو رسول اللہ کے مطابق ہمارے دلوں میں موجود ہے. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، مؤمنین کے دلوں کے اندر سید الشہداء کے قتل سے ایک حرارت ہے، ایک جذبہ ہے جو کبھی سرد نہ ہوگا. جذبہ کیا ہوتا ہے؟ جذبہ پیاس ہوتی ہے. آپ یہاں پانی رکھیں، مجھے پیاس نہ لگے، میں کبھی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا جب تک اس پانی کی نسبت میرے اندر جذبات نہیں ہوں گے. جذبات کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ جس چیز کا علم رکھتے ہو اس کی طرف قدم بڑھاؤ، عمل کرو. اگر یہ جذبات نہ ہوں تو انسان قدم نہیں بڑھائے گا، جذبات نہ ہوں قربانی نہیں دے گا، جذبات نہ ہوں ایثار نہیں کرے گا. اہل بیت چاہتے اس عزاداری کے ذریعے ہمارے اندر وہ جذبات ایجاد ہوں، اس گریے کے اندر وہ انتقام کی آگ ایجاد ہو، اور اپنے زمانے کے اندر، جس زمانے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جگہ جگہ جہاں ممکن ہے وہاں اس امر کو زندہ کر کے، اللہ کے دین کو غلبہ عطا کر کے، اللہ کے نور کی طرف، ظلمات سے نکل کر نور کی طرف ہجرت کر کر اپنے زمانے کے امام کی مدد و نصرت کریں. وہ کام جو زیارت دعائے ندبہ کے اندر مختلف مقامات پہ بیان کیا گیا، وہ کام اپنے اسکوپ کے اندر، اپنے وسعت کے اندر، اپنی توانائی کے مطابق ہم اپنی زندگی کے اندر انجام دیں. یہ ہماری بنیادی ترین ذمہ داری، اور اتنا گہرا ربط ہے اس عزاداری کو. ہمیں حکم دیا گیا جگہ جگہ پہنچاؤ. یہ اگر خالی ایک ایسا امر ہوتا کہ گھر میں بیٹھ کر گریہ کرو تو ہم سڑکوں پر نہیں نکلتے، ہم جلوس نہیں نکالتے، ہم لوگوں کو یہ پیغام نہیں پہنچاتے. یہ اہل بیت کا حکم ہے کہ دیکھو گریہ کرو، گریہ کراؤ، گریہ جیسی شکل بناؤ. یعنی کیا؟ یعنی دکھاؤ، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، یعنی ایسا کام، یعنی تمہاری شکل و صورت ایسی ہو کہ تم سید الشہداء کے آوان و انصار میں شمار ہو، لوگ دیکھیں کہ ہیں یہ عزادار حسین. کیوں دکھا رہا ہوں؟ اگر صرف یہ مسئلہ تھا میرے گناہ بخش دیے جائیں تو میں گھر میں بیٹھتا. کیوں لوگوں کو دکھانے کے لیے امام حکم دے رہے کہ دکھاؤ، سے لباس پہنو، اپنا حلیہ ایسا بناؤ کہ لوگ دیکھیں کہ تم حسین کے عزادار ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ امر ایک اجتماعی مسئلہ ہے، یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے جو ہم صرف امام بارگاہ تک محدود رکھیں، صرف مجلس تک میں، مسجد تک محدود رکھیں، صرف اپنے گھروں تک محدود رکھیں. نہیں، اس کو سڑکوں پر نکلنا ہے، اس کو روڈوں پر جانا ہے، اس کو دنیا تک پہنچانا ہے. کیوں پہنچانا ہے یہ پیغام؟ کیونکہ یہ پیغام ہے، یہ سید الشہداء کی تحریک ہے جس کے سبب ہمارے زمانے کا امام اپنا تعارف کرائے گا. آیت اللہ عظمیٰ بہجت فرماتے ہیں کہ یہ جو روایات کے اندر امام آئیں گے اپنا تعارف کس سے کرائیں گے؟ سید الشہداء سے کرائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سید الشہداء کے نام سے واقف ہو چکی ہوگی، دنیا دنیا تک سید الشہداء کا پیغام پہنچ چکا ہوگا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ان مجالس اعضاء کے ذریعے ہم نے یہ کام کرنا. کیا فرمائیں گے آخر مولا؟ اپنا تعارف کیسے کرائیں گے؟ دیکھیں منطق کا ایک قاعدہ ہے، وہ کہتی ہے کہ جب ہم اپنا تعارف کراتے ہیں تو ایسی چیز سے کرائیں کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ واضح ہو، زیادہ مفہوم ہو ان کے لیے، لوگ جانتے ہو اس چیز کو. آپ مجھ سے پوچھیں گے میں کون ہوں، میں ایسا تعارف کراؤں جو آپ کے لیے اور مشکل کر دے؟ آپ کہیں گے یہ تو آپ نے ایک غیر منطقی طریقہ کار اپنا ہے. تعارف کرایا جاتا ہے تاکہ ان چیزوں سے جن کو باقی افراد جانتے ہوں. میں بتاؤں گا کہ بھائی میں فلاں گلی میں رہتا ہوں، ایسی گلی جس کو آپ جانتے ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، ایسا شخص جس کو آپ جانتے ہوں. امام اپنا تعارف آ کر کیسے کرائیں گے؟ اللہ جان لو میں کون ہوں، ان جدی الحسین قتلوا عطشانا، کہ میں وہ ہوں کہ جس کے جد کو بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا. یعنی دنیا جانتی ہوگی حسین ابن علی کون ہے، دنیا سید الشہداء کے پیغام سے آشنا ہو چکی ہوگی، دنیا حسین کے فرزند کی تشنگی کو محسوس کر رہی ہوگی. اور آج یہ وقت، حالات ایسے ہیں کہ یہ وقت عنقریب ہے، نزدیک، ہم نے آمادہ ہوں. ہر دور کے اندر بہت سارے آئمہ کی زندگی کے اندر ایسے وقت آئے کہ یہ امر زندہ ہو سکتا تھا، اہل بیت کے چاہنے والے آمادہ نہیں تھے. اور پھر اہل بیت کی روایت مطابق اب ایسا مؤخر کیا گیا کہ اس کا وقت معین نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری، یہ گریہ ہمارے اندر وہ جذبات پیدا کرے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی مدد و نصرت کر سکیں. کون حسین جس کا تعارف امام ایسے کرا رہے کہ میرے جد کو کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا. خالی بھوکا پیاسا قتل نہیں کیا، ان کے سر کو ان کے بدن سے جدا کر دیا گیا، حتیٰ میرے جد کے لباس کو لوٹ لیا گیا. میرا مولا اپنا تعارف ایسے کرا رہا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اے حسین میں آپ پر صبح شام گریہ کروں، اتنا گریہ کروں کہ میرے آنسوؤں کی جگہ خون بہنے لگے، اور گریہ کرتے کرتے مر جاؤں. کون کہہ رہا ہے یہ زمانے کا امام کہہ. انسان تصور کرے, میں نے ایسا لگتا ہے کہ جب امام یہ فقرہ کہتے ہوں گے نا تو امام کو اس کے ذہن کے اندر ایک ایسی عزادار آتی ہوگی, وہ یتیمہ حسین کے ذہن کے اندر آتی ہوگی جس نے اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا کہ حسین پر مر گئی. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, اپنے بابا کو یاد کیا کرتی. روزے اربعین کی ایک جو مناسبت بیان ہوتی ہے وہ یہ کہ اہل بیت کا کاروان شام سے رہا ہو کر کربلا پہنچا اور سید الشہداء کا سر جو روزے عاشور جدا کر دیا گیا تھا وہ حسین کے بدن سے روزے اربعین ملحق ہوا. ہاں بیبیاں شام سے آزاد ہو کر, زندان سے آزاد ہو کر کربلا آ رہی, لیکن ایک بچی شام کے زندان میں رہ گئی جو اپنے باپ پر اتنا روئی کہ روتے روتے مر گئی. یاد کرتی تھی بابا کو, اور اتنا ایک مرتبہ گریے کی حالت میں جب بیدار ہوئی اور اپنے بابا کو یاد کیا, اینا ابل حسین اینا ابل حسین, گریہ اتنا بلند ہوا, بیبیوں نے گریہ شروع کیا, گریہ اتنا بلند ہوا کہ دربار یزید تک پہنچا. یزید نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا حسین کی ایک کمسن یتیمہ ہے جو اپنے باپ کو بلا رہی ہے, کہا جاؤ باپ کا سر جا کر دے دو. اب جو سر آیا نا, وہ بچی جو اپنے باپ سے بہت مانوس تھی, وہ بچی جو اپنے باپ کو رات میں خواب میں دیکھا کرتی تھی, وہ بچی جو باپ کے سینے سے الفت لگتی تھی, وہ بچی جب اس سر کو دیکھتی ہے نا ایک مرتبہ جناب زینب سے کہتی ہے, یا امتا ما ہذا الناس, اے پھوپھی اما جی یہ کس کا سر لے کر آ گئے ہیں؟ ارے اے بی بی آپ پہچان نہ سکیں یہ آپ کے بابا کا سر ہے. اے بیٹا ہذا راس ابی کل حسین, اے بیٹا یہ تمہارے بابا حسین کا سر ہے. بچی پریشان ہو گئی, ارے میرا بابا تو ایسا نہ تھا, ارے میرے بابا کا سر تو ایسا نہ تھا, میرے بابا کی داڑھی تو ایسی نہ تھی, میرے بابا کا چہرہ تو ایسا نہ تھا. ایک مرتبہ بچی تڑپی, اپنے سینے سے باپ کے سر کو لگایا, اے بابا بندل لذی خزبہ میں دمائک, اے بابا کس نے آپ کی داڑھی کو خون سے خضاب کر دیا, اے بابا مندل لذی قطع ولی دیکھ, ارے کس نے آپ کی سوچی رگوں کو پارا پارا کر دیا. میں کہوں کہ اے بی بی آپ سر کو کیسے پہچانے؟ ارے جب زینب گیارہ محرم کو دیکھے, جناب زینب جب اربعین کے دن کربلا سے نزدیک ہو رہی ہوں گی نا, ایک ایک منظر کربلا جب چھوڑتے وقت زینب نے وہ جو منظر دیکھے ہوں گے وہ زینب کو یاد آ رہے ہوں. وہ منظر بھی یاد آیا ہوگا جب گیارہ محرم کو زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا, گھٹنیوں کے بل چل کر حسین کے لاشے پر پہنچی اور پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے یہ کہا, ارے کیا تم میرے حسین ہو؟ انت آخر حسین, ارے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ نہ جانے اس سر کے ساتھ کیا ہوا کہ بچی پہچان نہ سکی, اس لاش کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ زینب جو بچپن سے حسین کے ساتھ ساتھ ہے اس لاش کو پہچان نہ سکی. ارے خوشبو تو میرے حسین کی ہے لیکن لاشا حسین کا نہیں لگتا, اے بی بی ارے کیسے پہچانے کہ جس لاشے کو گھوڑوں کے باؤں تلے بامار کر دیا گیا ہو. لیکن بی بی آئی جب اربعین روزے اربعین کربلا پہنچی حسین کی زیارت کو آئی, عجیب مسائب بیان ہوتے ہیں کہ بی بی نے اتنا گریہ کیا بے ہوش ہو گئی. جب بے ہوش ہو گئی نا پانی ڈال کر بی بی کو بیدار کیا جاتا, بی بی بیدار ہوتی ہے ایک فقرہ کہتی, ارے یہ آج پانی ہے جو مجھے بیدار کر رہا ہے, کل میرا بھائی بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا, ارے کسی نے ایک خطرہ میرے بھائی کو نہ دیا. بنی اسد کی خواتین آئی, خیمہ لگایا, کہا اے بی بی اے بنت علی آئے سائے میں آ جائے, کرے اے میرا حسین تین دن تک یہ لاشا دھوپ میں پڑا رہا, ارے میں کیسے سائے میں بیٹھ جاؤں؟ بی بی چیخ مارتی بے ہوش ہو جاتی. ایک مرتبہ لوگوں کو دور کیا گیا, زینب نے حسین سے ہم کلام ہوئی ہے, زینب کیا کہتی ہے؟ اے بھائی ارے کاش وہ زخم اپنی کمر کے میں تمہیں دکھا سکتی جو کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام, ارے فاطمہ و سکینہ کو بچاتے بچاتے زینب نے کہا ہے. روایت کہتی ہے اس کے بعد بی بی حضرت عباس کی لاش کی طرف گئی, ہاں پہنچ کر جناب ام کلثوم نے وہ مرثیہ پڑھا, اے عباس اے بھائی تمہارے جانے کے بعد عجیب مصیبتیں ہم پر آئیں, کاش بی بی شاید بی بی کو سید الشہداء کا وہ نوحہ یاد آتا ہو جب عباس قتل ہو گئے, حسین سویا کرتی تھی اب رات بھر جاگا کریں گی، اور وہ آنکھیں جو رات کو تیرے وجہ سے تیرے خوف سے سویا کرتی تھی اب آرام سے سویا کریں گی۔ مقاتل نے بیان کیا، ارے حسین کی یہ بچیاں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ارے جب کبھی آنکھ لگتی، ارے جب کبھی بے ہوش ہو جاتی تو تماچے مار مار کر، تازیانے مار مار کر بیدار کیا جاتا تھا۔
لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدا نے متعال اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمایا، ہم سب کو اس دنیا میں زیارت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیق نصیب فرمائے، روز قیامت ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، روز قیامت سید الشہداء کے جوار میں جگہ عنایت فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف بر سر پیکار ہیں، ظہور امام کا زمینہ فراہم کر رہے، خدا نے متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے، ہم سب کو ان کی حمایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں عالمی استکبار تکفیری قوتیں عالم اسلام کے خلاف، تشیع کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، ظلم و ستم کر رہی ہیں، قرآن کی توہین ہو رہی ہے، ہمارے زمانے کے امام کی توہین کی جا رہی ہے، خدا نے متعال ان تمام لعینوں کے ظلم و ستم کو، ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے، ہم سب کو اس ظلم و ستم، اس توہین کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملت تشیع کو ان آنے والے امتحانات کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے، ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسن۔